والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد الله صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کے یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آباد کر پا رہے ہیں جیسے کہ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ عظیم توفیق ہے جو رب کی بارگاہ سے ہم تمام احباب کے شامل حال ہو رہی ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان اس دعا کے ساتھ اس عظیم عبادت کو شروع کرے اے پروردگار دین مبین اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے کی اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی جامہ پہنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے پروردگار ماہ مبارک رمضان کی شبیں بابرکت ہیں ہر ہر شب میں تیری بارگاہ سے کتنی ایسی گردنوں کو جو جہنم کی آگ کی مستحق ہو چکی ہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے اگر ابھی تک ہم ناچیز کا ہم گنہگاروں کا شمار ان لوگوں میں سے نہیں قرار دیا ہے تو جو واسطہ محمد وال محمد کا اسی لمحے ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد عطا فرما بلند آواز سے درود پڑھنے محمد وال محمد بہرحال وقت کی کمی کے باعث بغیر کسی مقدمے کے گزشتہ تقاریر کا خلاصہ ان دعاؤں کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جسے ابھی تک ہم اور آپ نے کسی حد تک سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انشاءاللہ ان دعاؤں کو اپنی قنوت کا حصہ قرار دیجئے تو آہستہ آہستہ حد اقل روزانہ ایک مرتبہ ہی صحیح اگر ایک دعا کی میں اور آپ تکرار کریں گے تو اس کے معنی انسان کو دوبارہ سے اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے اور جب معنی نگاہوں کے سامنے رہیں گے تو انسان کی زندگی میں کجروی اور گمرہی کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اپنی قنوتوں کا اور جو دعا رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کو مزین کریں ان قرآنی دعاؤں سے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم نے سب سے پہلے اس بات کا تقاضا کیا ہے اے پروردگار مسلسل ہمارے علم میں اضافہ فرما رب زدنی علما اور پھر مشہور و معروف دعا کے جو صاحبان ایمان مسلسل تلاوت کرتے ہیں بہرحال ہم نے کوشش کی کہ اسے اچھے طریقے سے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دعا میں انسان اپنے رب سے کیا کچھ طلب کر رہا ہوتا ہے ربنا آتنا ساتھ دیجئے میرا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اے پروردگار دنیا میں بھی چاہیے لیکن وہ شے جو تیری نگاہ میں بہتر ہو وہ شے جو تیری نگاہ میں پسندیدہ ہو وہ چیزیں چاہیے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی دنیا کی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی آخرت کے حسنہ میں اور آخرت کی نیکیوں میں بدل جائیں گی اور جب انسان اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے کہ دنیا میں بھی وہ کچھ اس کے ہمراہ ہو جو رب کی نگاہ میں پسندیدہ ہے. آخرت میں بھی رب کی جانب سے وہ کچھ اسے میسر ہو کہ جو رب پسند کرتا ہے, تو انشاءاللہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے. اسی کے ذیل میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بہرحال عذاب پروردگار اتنا سخت ہے, اتنا شدید ہے کہ اہل ایمان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلسل رب کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے. لہذا ہمارا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سورہ مبارکہ فرقان کی ان دعاؤں کو بھی اپنی قنوت کا حصہ قرار دیں, کہ جس میں انسان تفصیل سے پروردگار مطالعہ سے کہتا ہے رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. سورہ مبارکہ فرقان قرآن کریم کا 25 سورہ اور اس کی 65 اور 66 آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا, 65 اینڈ 66 نمبر کی آیہ کریمہ ہے. اور پھر اس کے بعد سلسلہ اس مقام تک پہنچا تھا کہ اہم ترین حسنہ کہ جس کے سبب سے انسان آخرت کی نیکیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے, وہ گھر ہے کہ جس کا آغاز میاں اور بیوی کے رشتے سے شروع ہوتا ہے. بہرحال اگر انسان اپنی پوری زندگی پروردگار متعال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے گا تو وہ خرابیاں, وہ پریشانیاں, وہ سختیاں کہ جس کا اس وقت میں اور آپ احساس کر رہے ہیں, جو ہمیں اور آپ کو درپیش ہیں, اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین مبین اسلام کی حقانیت سے منہ پھیر لیا ہے. وگرنہ اگر انسان دین کی تعلیمات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا تو کبھی بھی اس کی زندگی میں سختیاں, پریشانیاں, ایسی مشکلات جو اسے دین سے دور کر دیں پیش کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آئیں گی. ہاں, ایسی مشکلات کہ جو دین کی راہ میں اس کے درجات میں اضافے کا باعث بنے, وہ تو ہر مومن کی زندگی کا طرہ امتیاز ہے. پروردگار متعال فرماتا ہے, میرے بندے جب میں تجھ سے محبت کرنے پر آتا ہوں تو میری محبت کا ایک انداز یہ ہے کہ تجھے بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہوں. یہ رب کا انداز محبت ہے کہ جس کے ذریعے سے رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قریب آ جائے. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں تین دعاؤں کو پیش کیا تھا کہ جس کے مطابق ایک دعا کا تعلق خصوصیت سے لائف پارٹنر کے سلسلے میں ہے, ایک دعا کا تعلق خصوصیت سے اولاد کے سلسلے میں, اور ایک دعا کا تعلق خصوصیت سے ماں باپ کے سلسلے میں. سب سے پہلے زندگی کا آغاز ہوتا ہے میاں اور بیوی کے اس رشتے کے جڑنے سے, پھر یہاں سے پروردگار متعال اولاد عطا فرماتا ہے. جیسے ہی شوہر اور بیوی کو اولاد عطا ہوتی ہے, نتیجتاً ان کا ایک اور اسٹیٹس, ایک اور مقام والد اور والدہ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے, اور یہیں سے یہ تمام رشتے, یعنی جتنا پہلا رشتہ اسلامی بنیادوں پر ہوگا اتنا ہی بہتر طور پر تربیت اولاد ہو سکے گی, اس آنے والی نسل کا قیام ہو سکے گا, اور اتنا ہی بہتر طور پر وہ آنے والی نسل اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے گی. اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں تین دعاؤں کو پیش کیا, ایک سورہ مبارکہ فرقان قرآن کریم کا 25 سورہ اور اس کی آیہ کریمہ ہے 74 ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے پروردگار عطا کر ہماری بیویوں سے, یا اگر بیویاں پڑھ رہی ہیں تو اے پروردگار عطا کر ہمارے شوہروں سے اور ہمارے بچوں سے کیا کچھ عطا کر, قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. بچوں کے لیے جو خصوصیت سے دعا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ, سورہ مبارک آل عمران قرآن کریم کا 3 سورہ اور اس کی آیت کا شمارہ ہے 38 رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ. اور آخری آیہ کریمہ جو بہت ہی مختصر ہے, اسے بھی اپنی قنوت کا حصہ قرار دیجیے, اپنی نمازوں کو مزین کیجیے, اپنے ماں باپ کو قطعاً فراموش نہ کیجیے, خواہ زندہ ہوں حیات کے ساتھ ہوں, خواہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہوں اور اس دنیا سے جا چکے ہوں, جس طرح سے زندگی میں وہ ہم پر حق رکھتے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ہم پر حق ہے. انشاءاللہ آنے والی کسی ایک گفتگو میں سلسلے میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے جائیں گے. بعض بچے ماں باپ کی زندگی میں تو بہت اچھا رہتے ہیں لیکن ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں فراموش کر دیتے ہیں. نہیں عزیزوں, زندہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں, اپنی نمازوں کا حصہ قرار دیجیے, اپنے عمل میں بھی اسی کے مطابق تبدیلی لائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن کریم کا 70 سورہ ہے 17 نمبر کا اور اس کی آیت کا شمارہ ہے 24 کہ جسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. لیکن ہوتا کیا ہے جب شادیاں پروردگار متعال کے بتائے ہوئے طریقے پر, ملاقات پر, معیارات پر منعقد نہیں ہوتی ہیں, نتیجتاً آنے والی نسل بھی اس نیت کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ, ان اہداف کے ساتھ دنیا میں نہیں آتی ہے جو پروردگار متعال ایک مومن شوہر اور زوجہ کے ذہن و دماغ میں دیکھنا چاہتا ہے. یہی سبب ہے کہ وہ دنیاوی اسٹائل میں جیسے دنیا والوں کو دیکھتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا کے خواب دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ جب یہی اولادیں عالم شباب اور جوانی پر پہنچتی ہیں تو ماں باپ کے سلا دینے کا سبب بنتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ ادھر سو جائیے کیونکہ آپ نے ہمارے دنیا کے خواب دیکھے ہیں، ہمیں اپنی دنیا بنانے دیجیے، ڈونٹ ڈسٹرب اس، ہمیں پریشان مت کیجیے۔ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے میرے بھائی؟ پہلے مرحلے سے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کہاں سنتے ہیں یہ آیہ کریمہ؟ سنتے ہیں نا، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، ہاں کہاں سنتے ہیں؟ نکاح کی تقاریب میں اتنی بار سن چکے ہیں، اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے۔ بعض آیات تو ایسی ہیں کہ مومن کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بھی قرآن ہے، لیکن یہ ان آیات میں سے ہے کہ مومن کہتا ہے کہیں سنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس میں کیا کہتا ہے پروردگار متعال؟ اے بندے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان رشتوں کو درست کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کچھ کمانے لگے، پھر شادی کریں گے۔ پروردگار متعال کہتا ہے جب بچوں میں استعداد پیدا ہو جائے، انہیں بھوک محسوس ہونے لگے طبیعی اعتبار سے، تو اب ان کے لیے رشتوں کا اہتمام کر دو۔ اگر یہ فقیر ہوں گے، نادار ہوں گے، پروردگار اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو شادی کریں گے، پروردگار متعال فرماتا ہے میرے بندے شادی کر دے، رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری نہیں، تیری ذمہ داری نہیں۔ مولانا صاحب محبت ہو جائے گی تو شادی بھی کر لیں گے، پروردگار متعال فرماتا ہے ہماری آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ہم نے تم انسانوں کے لیے جوڑے خلق کیے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت ہم نے قائم کر دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس محبت کی حفاظت کرنا۔ عزیزوں اتنا مقدس بندھن ہے یہ، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انسان جب اس روایت کو پڑھتا ہے تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ سے آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، چار مواقع وہ ہیں جب اللہ کی جانب سے خصوصیت سے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان چار مواقع میں سے پہلا مقام جب بارش نازل ہو، یہ وہ موقع ہے جب اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے، دعاؤں کے قبولیت کا مورد ہے، مقام ہے۔ دو، جب بیٹا باپ کی جانب دیکھے، محبت بھری نگاہ سے دیکھے، کہ یہ آنے والی گفتگو ہے، مشکل ہے، اتنا آسان نہیں۔ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کی جانب سے خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری مورد کہ جس میں اللہ کی جانب سے خصوصی رحمت اپنے بندوں کے شامل حال ہوتی ہے، وہ وقت ہے کہ جب زمین پر نکاح پڑی جا رہی ہوتی ہے اور لڑکے اور لڑکی کے مابین یہ مقدس بندھن قائم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کیا ہے جو خدا کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی جانب سے گاڈ گفٹڈ ہے۔ سر، میاں اور بیوی کو اللہ نے محبت عطا کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے اس محبت کی حفاظت۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ محبت ہوگی تو شادی کریں گے، پروردگار متعال فرماتا ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی کرو، محبت قائم ہم کیے دیتے۔ کتنا ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اگر میں اور آپ، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، اگر میں اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان رشتوں کو قائم کرنا شروع کر دیں، ان جوانوں کے لیے، مجھے نہیں معلوم جو ابھی شادی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، مستحب ہے اس دعا کی تلاوت کرنا۔ کیا ہے دعا؟ اے پروردگار مجھے ایک پاک دامن زوجہ عطا فرما، اے پروردگار جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو، جو میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اے پروردگار جس کے رزق میں وسعت ہو، جس کی برکتیں بہت زیادہ ہو، اور اے میرے رب ابھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر انسان سے کہا گیا اس دعا کو رب کی بارگاہ میں مانگو، اے پروردگار اس مومنہ زوجہ کے ذریعے سے مجھے وہ جانشین عطا کرنا جو میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد میرا خلف صالح قرار پائے، میرا خلف صالح۔ اگر انسان پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان رشتوں کو قائم کرے گا تو اللہ یہ عظیم نعمت، یہ عظیم رحمت اولاد کی انسان کو عطا کر دے گا۔ بہت ہی کم جگہ ایسی ہیں کہ جہاں مصلحت پروردگار ہے اور پروردگار متعال نے یہ نعمت عطا نہیں کی ہے، وگرنہ معصوم کا فرمان ہے۔ چند پورا باب محدثین نے قائم کیا ہے جن کے یہاں اولادیں نہیں ہوتی ہیں کیا کریں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے گھر سے بیماریاں اٹھ جائیں، چاہتے ہو پروردگار متعال تمہیں اولاد عطا کرے، بلند آواز سے اپنے گھر میں اذان دو. اذان کا بلند آواز سے گھر میں دیے جانا گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے. اس میں سے ایک برکت کیا ہے؟ پروردگار متعال اولاد کی نعمت سے انسان کو نوازتا ہے. کبھی فرمایا گیا کثرت سے استغفار کرو، قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق استغفار اللہ کی رحمت کے سمندر کو انسان کے حق میں نازل کرتا ہے، اور اسی میں سے ایک نعمت اولاد کی ہے. اللہ اکبر. اسی موقع پر فرمایا گیا معصوم نے، کسی شخص نے آیا آ کر سوال کیا آقا، اب میں اپنے توجہ کیجئے گا اس پہلے جملے کو، وہ مقدمہ ہے، یہ ساری باتیں اسی خاطر ہیں. اگر انسان خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان رشتوں کو قائم کرے گا اللہ وہ عظیم سرمایہ عطا کرے گا. اگر کل کی گفتگو آپ کی نگاہوں کے سامنے، انسان آخرت میں جا کے کہے گا پروردگار اولاد لے لے، عذاب سے بچا لے، لیکن اب بچنے کا کوئی امکان نہیں. آج خدا سے مانگیے وہ اولاد جو اس دنیا میں آپ کے اخروی عذاب سے بچنے کا وسیلہ بن جائے گی. آج انسان نہیں مانگتا ہے ویسی اولاد، کل کو سب کچھ دینے کو تیار ہوگا، خدا کی جانب سے عذاب سے چھٹکارا نہیں نصیب ہوگا. اب اس مقدمے کو اپنے کی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا. معصوم سے سوال کیا کسی نے آ کر، اور آ کر کہا آقا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا کروں؟ کہا میرے بھائی خدا سے دعا مانگ. تین دعائیں بتائیں اور کہا یہ دعائیں سجدے کے عالم میں خدا سے طلب کر. اب ان تین دعاؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں. ایک، یہ وہی دعا ہے جسے ہم ایک مرتبہ تکرار کر چکے ہیں، رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا، سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا شمارہ ہے 38-38. امام نے کہا تین دعائیں مانگ سجدے میں جا کر. ایک، اے پروردگار میرے لیے اپنی جانب سے ایک پاکیزہ ذریت عطا فرما دے، بتحقیق تو سننے والا ہے دعاؤں کا. دوسری دعا، حبلی من لدنکا ولیا یرثنی، سورہ مبارکہ مریم قرآن کریم کا 19 سورہ آیت کا شمارہ ہے 5. امام نے کہا یہ بھی جا کر مانگ. تیسری دعا، رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے. عزیزو قرآن کریم میں یہ تیسری دعا سورہ مبارکہ انبیاء کی زینت بنی ہے، آیت کا شمارہ ہے 89. تین دعاؤں کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیجئے، گھر پہ جا کے دیکھیے گا، سورہ آل عمران 38، سورہ مبارکہ مریم 19 سورہ آیت کا شمارہ 5، سورہ مبارکہ انبیاء 21 سورہ آیت کا شمارہ 89. تینوں دعاؤں میں کیا مانگا گیا ہے؟ اے پروردگار پاکیزہ ذریت چاہیے. مانگنے والا کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، تینوں دعاؤں کا مانگنے والا ایک شخص ہے، ایک ہستی ہے، اللہ کا نبی ہے کہ جس کے اس کلام کو پروردگار متعال نے سورہ انبیاء میں ایک انداز میں، سورہ مبارکہ مریم میں ایک طریقے سے، اور سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک طریقے سے بیان کی ہے. تینوں دعاؤں کا مانگنے والی ہستی ایک ہے، رب حبلی من لدنک ولیا یرثنی، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. راوی کہتا ہے میں نے سجدے میں جا کر ان تین دعاؤں کی تلاوت کی، میرے پروردگار نے مجھے دو بیٹے عطا کیے، علی حسین میں نے ان کا نام رکھا، علی حسین میں نے ان کا نام رکھا. عزیزوں میں چلاؤ اس مقدمے کو سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ رشتے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جوڑے جائیں گے تو انسان بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کی زوجہ بچہ جننے کے قابل نہ رہے، اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ جب دل نورانی ہوتا ہے اور مصلحت پروردگار اور مشیت پروردگار اذن پروردگار ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی پروردگار متعال انسان کو اولاد سے نوازتا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں بیان کیا کہ ان تینوں دعاؤں کے مانگنے والی ہستی نہیں، یہ دعا مانگی کب؟ یہ تینوں دعائیں ایک شخص نے مانگی ہیں، قرآن نے مختلف انداز میں پیش کی ہیں. مانگنے والی ہستی کا نام ہے حضرت زکریا، اللہ کا نبی. مانگا کب ہے یہ دعا؟ دو بہنیں ہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، ایک جناب عمران کی زوجہ قرار پائیں، ایک جناب زکریا کی. دونوں بہنوں کے یہاں اولاد نہیں، یہاں تک کہ سن رسیدہ ہو گئے، بڑھاپے کے عالم میں آ گئے. پروردگار متعال کی جانب سے رحمت نازل ہوئی، حضرت عمران کے یہاں اولاد کا سلسلہ ہے، اور بہرحال باخبر ہو گئے کہ جو بچہ پروردگار متعال عطا کرنے والا ہے اس نے نبی بننا ہے بنی اسرائیل کی قوم کا. ایک مرتبہ ماں نے نظر کی ہے، پروردگار میں اپنے اس بچے کو بیت المقدس کے لیے نظر کرتی ہوں، اس کی عبادت کے لیے مختص کرتی ہوں، یہاں تک کہ عالم وجود میں آنے والی ہستی جناب مریم سلام اللہ علیہ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. رب کی بارگاہ میں تڑپ کے کہا پروردگار بیٹا ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کر سکتا، میں نے نظر کی ہے۔ پروردگار نے کہا ہم سبیل قرار دیے دیتے ہیں، ہم راستہ بنائے دیے دیتے ہیں۔ بہرحال وہ طویل قصہ کہ جو آپ نے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے، یہاں تک کہ حضرت زکریہ کو پروردگار متعال نے جناب مریم کا کفیل قرار دیا۔ قرآن کریم سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ جناب زکریہ حضرت مریم کی خدمت میں پہنچے، محراب عبادت میں کیا دیکھا، کچھ رزق موجود ہے۔ پوچھا اے مریم انا لکی ہذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے رزق کی فراہمی تو پروردگار نے ہمارے لیے قرار دی ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا اس دروازے سے۔ جواب دیا ھذا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن کریم کہتا ہے ھنالک، یہ وہ موقع تھا جب زکریہ کے ہاتھ سن رسیدہ زکریہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے، عرصہ ہو چکا ہے، زوجہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوئے، پروردگار مریم جیسی بیٹی اتنی بابرکت ہو سکتی ہے، فصل بھی نہیں ہے پھر میوے موجود ہیں، زکریہ محروم ہو جائے ایسی اولاد سے اور اس دنیا سے چلا جائے؟ عزیزو بیٹی دیکھیے، مریم کو دیکھا ہے، مریم کی شرافت و عظمت کو دیکھنے کے بعد جناب زکریہ نے اللہ سے پھر سے اولاد کا تقاضا کیا۔ زندگی بھر مانگا ہوگا، مصلحت پروردگار تھی، لیکن اب مانگا اے پروردگار خالصتاً لوجہ اللہ، اپنی نیت میں اور خلوص جمع کیے دیتے ہیں زکریہ، اے پروردگار ھنالک دعا زکریہ، اے پروردگار مجھے اولاد چاہیے تیری بارگاہ سے۔ اور قرآن کریم نے تینوں سوروں میں جواب دیا، ہم نے زکریہ کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا، جو عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کی تصدیق کرنے والے پاک و پاکیزہ نبیم من الصالحین قرار پائے۔ ہاں عزیزو، جب انسان ان رشتوں کو پروردگار متعال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم کرتا ہے تو پروردگار متعال اسے اولاد سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ سورہ مبارک انبیاء میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اس خاندان زکریہ کی چند خصوصیات ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہی تک آپ کو لانا چاہتا تھا۔ سورہ مبارک انبیاء آیت کا شمارہ 89 جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد پروردگار متعال نے خاندان زکریہ یعنی خود زکریہ اور جناب زکریہ کی زوجہ کی خصوصیات کو مشترکہ طور پر بیان کیا ہے، تین خصوصیات بیان کی کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، نتیجتاً پروردگار متعال نے بڑھاپے میں آنے کے بعد اتنا عظیم سرمایہ عطا کر دیا۔ وہ تین خصوصیات کیا ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ایک، یدعوننا رغبا ورہبا، دو، کانوا لنا خاشعین، تین۔ تین خصوصیت تھی، اب یہ کس کی ہے؟ زکریہ کی؟ نہیں، زوجہ زکریہ کی؟ نہیں، خاندان زکریہ کی۔ توجہ چاہتا ہوں، انہم یہ سارے کے سارے ایسے تھے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ خصوصیات سبب بنی کہ پروردگار متعال نے زکریہ کو حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ اللہ اکبر، یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا، میرا مولا سید الشہداء حسین ابن علی، درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجہم کربلا کے راستے میں مسلسل جس نبی کو یاد کیا ہے وہ جناب یحییٰ سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے۔ عزیزو اتنا عظیم تحفہ عطا کیا زکریہ کو، کیوں؟ جو شوہر اور زوجہ کی زندگی کے تقاضے تھے اسے پورا کیا تھا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ مولانا صاحب جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے، نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، یہ کیسی خصوصیت ہے؟ علماء اور مفسرین فرماتے دو قسم کی جلدی ہے، عربی زبان میں ایک لفظ ہے اجلت اور ایک لفظ ہے سرعت، اور دونوں میں فرق ہے۔ اجلت یہ ہے کہ کام کو اس کے وقت کے آنے سے پہلے بجا لانا، یہ کام شیطان کا ہے۔ سرعت یہ ہے کہ جب کام کا وقت آ جائے تو وقت کے آنے کے بعد سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسے بجا لانا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب سب سے پہلے جہاد کے لیے آواز دی، سب سے آگے صدقہ اور خیرات کی بات آئی تو سب سے، ہمارے یہاں جب نیاز تقسیم ہو رہی ہے تو سب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، لیکن مومن کی کیفیت یہ ہے
کہ جب اللہ کی بارگاہ میں نیکی کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں، سرعت جلدی کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس سانس اور یہ جسم و جان میں مفارقت ہو جائے، مجھے وقت نہ مل سکے. یسارعون فی الخیرات، اے مومن اے مومن. اب چند مثالیں جن میں سے بعض شاید بعض صاحبان ایمان کو اگر مشکل بھی محسوس ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے جو بات دین مبین اسلام سے سمجھ میں آ رہی ہے، جو علماء کرام سے سیکھی ہے سمجھی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. مومن کی اہم ترین علامت یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے. آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، بات اچھی نہ لگے تو غور و فکر کیجئے کتابوں سے علماء سے، اور پھر اس کے بعد اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہی حق ہے تو مومن اسے کہتے ہیں جو حق کے سامنے سر جھکا دے، وگرنہ خدا نہ خواستہ اگر انسان اکڑے گا تکبر کرے گا تو قیامت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ایک بلند آواز سے درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. پروردگار مطال فرماتا ہے میرے بندے تو جو رزق کی تلاش میں روزانہ گھر سے باہر نکلتا ہے یہ عبادت ہے، گھر واپس آ رہا ہوتا ہے زوجہ کا ٹیلی فون آتا ہے یہ چیزیں خرید کے لانا ہے، یہ جو تو خرید کے لا رہا ہے یہ سب کچھ عبادت ہے. گھر پہنچا، گھر کے امور میں زوجہ کو مدد کی ضرورت ہے، یہ عبادت ہے. اب مردوں سے چل رہا ہوں، خواتین انتظار فرما لیں. اچھا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ کسی ایک کو کہو تو دوسرا تڑپ کے آگے کہتا ہے مولانا ہمارے حقوق بھی بیان کرو. خود دونوں کے حقوق آج ہی کی تقریر میں مشترکہ طور پہ بیان کر، ساری عبادتیں. میں اور آپ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے نماز ختم کی، آپ کی طرف رک گیا، صاحب ذرا 100 روپے لائیے گا. آپ نے کہا کیوں؟ میں نے نماز پڑھی ہے. تو کہا بھیا میرے لیے نماز پڑھی ہے یا اللہ کے لیے پڑھی ہے؟ اگر اللہ کے لیے پڑھی ہے تو مجھ سے کس بات کا تقاضا کر رہے ہو؟ ہاں حضرت شوہر جب گھر میں پہنچتا ہے تو بعض گھروں میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ جنگل میں شیر آ گیا ہے. بھائی آپ عبادت کر کے آ رہے ہو، رزق حلال کمانا عبادت ہے اور اس کا ریوارڈ رب کی بارگاہ سے پا رہے ہو، تو پھر میں نے نہ زوجہ پہ احسان کیا نہ بچوں پر، تو میں ان سے کس بات کا ریوارڈ مانگ رہا ہوں؟ مجھے پانی پلایا جائے، کمرہ کیوں کر صاف ستھرا نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، انہم مچا دیتا ہے، نہیں معلوم پتہ نہیں کیا جو ہے وہ کر کے آیا ہے. احسان گرامی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم عبادت کو بجا لانا بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، محفل و مسجد میں آنا عبادت ہے، لیکن رزق کمانا نہیں عزیزو، یہ عبادت ہے. اب معصوم کی روایت ہے آپ کی خدمت میں، کل شروع کیا نا میں نے آپ کی خدمت میں، حلال سے کمانے والا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا، جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا خدا کی بارگاہ سے اجر پا رہا ہوتا ہے. اے حلال کمانے والے تو بھی خدا کی بارگاہ سے اجر پا رہا ہے، لیکن یاد رکھ جب نگاہ میں تیرے یہ ہوگا کہ میں رزق حلال کی تلاش میں ہوں، اللہ نے کہا اس لیے گھر سے باہر نکلا ہوں، اب حرام نہیں کمائے گا، اب کبھی حرام نہیں کمائے گا. لیکن چونکہ ہم خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں لہذا حرام و شیطان ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میں بازار میں پہنچوں اور میرے پاس ایک درہم ہو تو میں سید سجاد ایک غلام کو آزاد کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ گوشت خریدوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے جاؤں. یہ گوشت کا خریدنا اور لے جانا عبادت ہے. معصوم فرماتے ہیں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مرد مومن اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب ایس ایم ایس آ جاتا ہے یا بار بار ٹیلی فون آتا ہے تو بڑا گرا گزرتا ہے نا کہ روزے کے عالم میں ہے، جو کہنا ہے ایک ساتھ کہہ دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی ایزان گرامی. لیکن جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ عوض میں کیا کچھ رب عطا کر رہا ہے تو پھر انسان ناگواری کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جتنا زیادہ تقاضا ہو اس کی خوشی کا عالم اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص اہل و عیال کے لیے خریداری کر کے اپنے گھر واپس پلٹ رہا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جو ضرورت مندوں کے لیے صدقات کی فراہمی کر رہا ہے. جیسے ہم اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کو ماہ مبارک رمضان میں رائج ہے راشن فراہم کرنے کے لیے جاتے ہیں، انسان کس طرح احساس کر رہا ہوتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں. لیکن آگے بڑھ کے معصوم نے کہا اے بھائی باہر کا کام کر کے آیا ہے، رزق حلال کما کے آیا ہے، کوئی بات نہیں، گھر میں آ کے اپنی زوجہ کا ہاتھ بھی بٹاؤ. زوجہ کا ہاتھ بٹانا ثواب ہے. اچھا مولانا صاحب، خوب کوشش کر کے دیکھ لیجئے، دیکھیے کس طرح سے زندگی میں نورانیت آتی ہے. میں چاہتا ہوں یہ رشتہ مضبوط ہو جائے، جب یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں گے نا تو کوئی ان دونوں میں جدائی نہیں ڈال سکے گا. یہ جو طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے, وجہ یہ ہماری زندگیاں اس طریقے سے نہیں ہیں, محکم نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے یہ ریلیشن شپ. اسے مضبوط بنائیے. مرد اپنی ڈیوٹیز بجا لائے, خاتون اپنی ڈیوٹیز. چھوڑ دیجئے میرے رائٹس کیا ہیں, دیکھیں پروردگار نے ذمہ داریاں کیا بتائی, اسے بجا لائیں, حقوق خود بخود نصیب ہو جائیں گے, خود بخود مل جائیں گے. جب گھر پہنچے, معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ کے کاموں میں اس کی مدد کرو, کرو اس کی مدد کرو. ماہ مبارک رمضان میں عمرے پر جانا, رجب و شعبان میں مومنین جاتے ہیں. بہرحال پروردگار متعال ہمیں یہ توفیق دے, ماہ مبارک رمضان میں بھی انسان خانہ کعبہ کی, اللہ کے رسول کے گھر کی, مسجد نبوی کی, جنت البقیع کی زیارت کر سکے. بہرحال روزے کے عالم میں عمرہ کرنا, روزے کے عالم میں عظیم زیارتوں کو بجا لانا, اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہے. بہرحال انسان تڑپتا ہے ماہ مبارک رمضان میں, جب دعا طلب کرتا ہے, پروردگار مجھے اس سال کے حاجیوں میں سے قرار دے, ہر سال کے حج بجا لانے والوں میں سے قرار دے. اور جیسے کہ صورتحال مملکت خداداد پاکستان میں قائم کر دی گئی ہے, انسان کی تڑپ میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے, کتنے ہی سال گزر جاتے ہیں انسان محروم رہتا ہے, بسا اوقات اپنی غلطی سے, بسا اوقات یہ دنیا والے انسان کو نہیں جانے دیتے. لیکن معصوم فرماتے ہیں بہت ہی آسان ہے, عمرے اور حج کا ثواب تیرے لیے حاصل کرنا دو اسٹیپ پر ہے, لیکن تو اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے. جو شخص بھی, توجہ چاہتا ہوں, جو شخص بھی اپنے اہل و عیال کے گھر کے کاموں میں اس کا ساتھ دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں ایک امپورٹنٹ بات, یہ ناک چڑھائے بغیر, منہ بنائے بغیر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کرتے تو ہیں ہم کام, لیکن زور سے دروازہ بند کر کے کرتے ہیں کام, لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملتا. معصوم فرماتے ہیں کام میں ساتھ دے, لیکن ناک چڑھائے بغیر, منہ بنائے بغیر, تو پروردگار ایک ایک قدم پر اسے عمرے اور حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک ایک قدم پر, ایک ایک قدم پر عزیزو, ایک ایک قدم پر. یہ کس کے جملے ہیں؟ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ, محمد وآلہ محمد, وعجل پر. اور کب آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے؟ ذرا منظر تو دیکھیے, آپ آئے ہیں بیٹی کے گھر میں, اس عالم میں کہ دیکھا بیٹی کھانا بنا رہی ہے اور مولا دال چن رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس موقع پر ایک طویل روایت ہے, اس کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ بٹاتا ہے, پروردگار قدم قدم پر اسے عمرے اور حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول آئے شہزادی کے بیت الشرف میں, دیکھا مولا اور شہزادی دونوں مل کر چکی چلا رہے ہیں, دونوں مل کر آٹا پیس رہے ہیں. آج تو بہت آسانی ہے عزیزو, مل کر کائنات کی اشرف ترین خلائق اللہ کے رسول کے پاس. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے سوال کیا, آپ دونوں میں سے کون زیادہ تھک چکا ہے؟ علی نے آگے بڑھ کر کہا فاطمہ تھک چکی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا تم اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ, اللہ کا رسول علی ابن ابی طالب کے ہمراہ بیٹھے اور چکی پیسی ہے. کہاں ہیں عزیزوں ہم لوگ؟ آئیے اپنے اس رشتے کو مضبوط کیجئے, محکم کیجئے. اپنی زبان سے, مرد کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے شوہر کی کہ اپنی زبان سے محبت کا اظہار کر, تھوڑا سا وقت نکال اپنی زوجہ کے لیے, اس کے ساتھ بیٹھ. ٹیلی ویژن کے لیے وقت ہے, نیوز پیپر کے لیے وقت ہے, معاشرے کے بہت سارے مسائل حل کرنے کے لیے وقت ہے. نہیں وقت ہے تو حضرت شوہر کے پاس وقت نہیں ہے زوجہ کے لیے. معصوم فرماتے ہیں جو شخص اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے, جلوس المر عند عیالہ, اللہ اکبر, اور کہنے والی ذات اشرف الخلائق. کہ جو شخص اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے, مدینہ انسان جانا نصیب ہو جائے, یہ مکہ مکرمہ جانے والے کتنا افتخار کے ساتھ اس قضیے کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے کا ثواب نصیب ہوا, لیکن بہرحال مدینہ میں محروم رہتے ہیں. مسجد نبوی میں ابھی بھی وہ صورتحال نہیں ہے کہ انسان اعتکاف کر سکے, یا بہت سختی کے عالم میں انسان اعتکاف کر سکتا ہے. معصوم فرماتے ہیں جلوس المر, ایک انسان کا اپنی زوجہ کے پاس بیٹھنا. عزیزان گرامی, یہ رشتہ ٹوٹتا اسی لیے کہ آہستہ آہستہ یہ کنیکشن, آپس میں دوریاں, یہ چلے گئے اپنے رشتہ داروں کے پاس, یہ چلے گئے اپنے رشتہ داروں کے پاس, بس سلام, چار دن میں طلاق. لیکن اگر آپس میں بیٹھے رہیں, مختلف امور پہ ڈسکس کرتے رہیں, تو زندگی انسان کی شیرین ہے, میٹھی ہے, اور انسان آخرت کے عظیم ترین اہداف کو اس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. فرمایا مرد کا اپنی زوجہ کے پاس بیٹھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ کوئی شخص آئے اور میری مسجد مسجد النبوی میں آ کر اعتکاف کرے. اس سے زیادہ مجھے یہ عزیز ہے کہ انسان جائے اپنی زوجہ کے پاس جا کر بیٹھے. اور آخر میں فرمایا اپنے ظاہری اعتبار سے لباس کا خیال رکھو, پاک و پاکیزہ صاف ستھرا اچھا لباس پہنو اپنی زوجہ کے لیے, یہ خواتین کی پاک دامنی کا سبب ہے. عزیزوں میرا وقت پورا ہو گیا, یہ تمام وہ ذمہ داریاں ہیں جو اگر شوہر خدا کی خاطر بجا لائے, ہم بجا تو لاتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی خرابی ہو جاتی ہے, اگر خدا کی خاطر بجا لائے تو اسے مسلسل ان کاموں کے بجا لانے کے عوض پروردگار متعال کی بارگاہ سے اجر مل رہا ہوتا ہے, ثواب مل رہا ہوتا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. اور جب مجھے خدا کی بارگاہ سے اجر مل رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ زوجہ کی جانب سے کیا ریئیکشن ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کا ریئیکشن اچھا ہونا چاہیے, لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں جو ڈیوٹی میرے رب نے میرے لیے لگائی ہے اسے پورا کر رہا ہوں. اب آ جائیے مختصراً, تفصیل انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. اے زوجہ جب تو گھر کے کاموں کو بجا لاتی ہے کوئی ایک شے یہاں سے, اب بہرحال ہمارے پاس دن بھی بہت کم رہ گئے, ایک یا دو دقیقے اگر میں آپ کے زیادہ لے لوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اب بہت تیزی سے ان روایات کو کہ جنہیں سوچ کر آیا تھا اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اے خاتون, اے معظمہ, تھوڑی دیر کے لیے سوچ, اہل بیت تجھ سے کیا چاہتے ہیں. جب گھر میں ایک خاتون کسی شے کو کہ جو ہٹی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیتی ہے, گھر کی صاف ستھرائی کا کام کرتی ہے, معصوم فرماتے ہیں ایک شے کو, ایک تکیے کو جو جگہ پر نہیں آپ نے اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا, پروردگار کی ایک خاص نظر کرم اس معظمہ کو اور اس مؤمنہ کو حاصل ہوتی ہے. اگر شوہر کے لیے فقط ایک پانی کے گھونٹ کو فراہم کرے ایک سال کی ایسی عبادت کہ جس میں انسان دن روزے کے ساتھ ہو, راتوں کو اس نے اللہ کی عبادت کی, اس سے بہتر ہے. ام سلمہ نے سوال کیا آقا ساری نیکیاں تو مردوں کے لیے قرار دے دی گئی, یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اے خاتون اس ماڈرن جاہلیت کے زمانے سے اپنے آپ کو باہر نکال کہ جو تجھے معاشرے میں لا کر, تجھے منظر عام میں لا کر تیری عزت و شرافت کے ساتھ کھیل رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کر تو در اہل بیت سے سبق نہیں سیکھتی ہے؟ جس طرح سے مومن مرد کے لیے حلال رزق کمانا جہاد کا ثواب ہے, اے مومنہ, ام سلمہ نے سوال کیا آقا ہمارے لیے کیا ہے؟ جواب دیا سنو, اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ تمہارا خدا کی نظر میں کیا مقام ہے تو سنو, جب ایک مومنہ پروردگار متعال کی امانت کو اپنے بطن میں سجاتی ہے تو ایک ایک دن جو وہ اس عالم میں گزارتی ہے پروردگار متعال کی بارگاہ سے عبادت کرنے والے کا, روزہ رکھنے والے کا, اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرنے والے کا ثواب پاتی ہے. جب یہی مومنہ اس عالم وجود کو اس عظیم بچے سے نوازتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں اتنا ثواب ہے کہ جسے حساب نہیں کیا جا سکتا, کہ جسے الفاظ کی زبان نہیں دی جا سکتی, غیر از خدا اس ثواب کو کوئی درک نہیں کر سکتا. اے مومنہ جب تو اس آنے والے نوزاد کی رزق کی فراہمی کا سبب بنتی ہے تو پروردگار متعال فرماتا ہے ایک ایک مرتبہ, توجہ چاہتا ہوں, ایک ایک مرتبہ جو بچہ آگے بڑھتا ہے اور اسے رزق میں ایک گھونٹ چند قطرے نصیب ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ تو نے راہ خدا میں اولاد اسماعیل میں سے وہ افراد کے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو, ایسا ہے تو نے ان غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. یہاں تک کہ جب دودھ بڑھائی کا زمانہ ختم ہوتا ہے اللہ کا فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے مومنہ, اے مومنہ, اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا, تو اب آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے. جہاد المرأتی حسن التبعل, سب سے اولین ذمہ داری, بہترین ذمہ داری مومنہ کی کیا ہے؟ اچھی طرح سے شوہرداری کرنا اور گھر کے امور کی رکھوالی کرنا. اور اس درد اور اس احساس عظیم کو آپ کی خدمت میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. آج کی مومنہ وہاں گریہ کرتی ہے جہاں اسے گریہ نہیں کرنا چاہیے, وہاں روتی ہے جہاں اسے نہیں رونا چاہیے, وہاں چلاتی ہے جہاں اسے نہیں چلانا چاہیے, اور جہاں اسے فریاد کرنا چاہیے, جہاں اسے آواز بلند کرنی چاہیے وہاں خاموش رہتی, وہاں کچھ نہیں کہتی, وہاں کچھ نہیں کہتی.
بس عزیزو میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا، تمام کر دیا. قبرستان کس بات کا سبب ہے؟ قبرستان بتائیے کس بات کا سبب ہے کہ جب انسان قبرستان جائے تو اسے خدا یاد آئے کہ ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ قبرستان میں جا کر کہیں ہمارے قبیلے کی اتنی قبریں، تمہارے قبیلے کی اتنی قبریں، بس ہماری قبریں زیادہ تمہاری قبریں کم. یعنی وہ قبرستان کے جسے وسیلہ عبرت ہونا چاہیے وہ کیا بن چکا؟ وسیلہ شیطان. یہ امام بارگاہ، یہ محفل مجلسیں کس بات کا سبب ہونے چاہیے تھی؟ اس بات کا سبب ہونی چاہیے تھی کہ انسان عبرت لے. مومنہ جب گھر پہنچتی ہے دھاڑے مار مار کر روتی ہے، گریا کرتی ہے، شوہر پوچھتا ہے بھائی کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ ارے میں ذلیل ہو گئی، میں رسوا ہو گئی، میری عزت میں کمی آ گئی، میں کسی کو سلام کرنے کے قابل نہ رہی. آپ نے دیکھا، کاش آپ ہوتے ہو دیکھتے کہ کیا فیشن شو چل رہا تھا، کیسے قیمتی اور کیسے رنگ برنگے لباس پہنے گئے تھے اور کتنے نت نئے ڈیزائن کے لباس تھے. میرے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں آگے بڑھ کر شو آف کرتی، میں بھی آگے بڑھ کر دکھاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہو گیا انسان تجھے؟ وہ محفل و مجالس جو اس بات کا سبب بننا چاہتی تھی، وہ چادر کے جسے اللہ نے، بس میرا وقت مکمل ہو گیا، میں کیا کروں عزیزو، وہ چادر جسے اللہ نے خاتون کی زینتوں کو چھپانے کا وسیلہ قرار دیا ہے اور اس سے کہا ہے اے خاتون، اے معظمہ، پروردگار متعال نے تجھے قرار دیا ہے تیرے شوہر کے لیے. نا محرموں میں انسان اس بات کا سبب بنے، اور یہیں سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے لیے 30 ڈریس سلائے ہیں. یعنی محفل میں آنا بھی خدا کی خاطر نہیں رہا ہے، محفل میں آنا بھی خدا کی خاطر نہیں رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے باعث ہو گیا ہے. اس سے بڑھ کر کیا افسوس ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اگر میں چادر پہنوں گا اور میرا لباس چھپ جائے گا تو جہاں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا وہاں میرے اسٹیٹس میں بھی کمی آ جائے گی. اے مومنہ تجھے کیا ہو گیا، خداوند متعال کو تو کیا جواب دے پائے گی؟ اپنے اس رشتے کو محکم کیجئے، مضبوط کیجئے اس طریقے سے کہ جس طرح سے پروردگار متعال پسند کرتا ہے. لوگ پسند نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اللہ تو پسند کرتا ہے، اہل بیت کو تو پسند ہے. ہاں اگر چاہتی ہے تو تجھے تیرے پروردگار نے شوہر کے لیے قرار دیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کرے اور وسوسے شیطانی کا شکار ہو جائے. ہاں عزیزو آئیے اپنے اس رشتے کو مضبوط کیجئے. معاف کیجئے گا میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا. اس سلسلے میں غور و فکر کیجئے، پروردگار متعال ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے. جو بھی ذمہ داری بنتی ہے مرد و زن کی، شوہر و زوجہ کی، آئیے اسے بطریق احسن بجا لائیے. جب انسان مسلسل اپنی زندگی خدا کی خاطر گزارے گا، شوہر ہمیشہ ان امور کو اس اعتبار سے بجا لائے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، زوجہ بھی عبادت بجا لاتے ہوئے ان تمام کاموں کو بجا لائے گی، تو اسے پھر لوگوں سے ریوارڈ کی اور لوگوں سے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے رب سے اس بات کا تقاضا کرنا ہے. اور جب ایسے مومن شوہر اور ایسی مومن زوجہ ہو تو اب پروردگار متعال سے وہ اولاد بھی ایسی ہی تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار حب لمن لدنک ذریتن طیبہ، اے پروردگار پاکیزہ اولاد اپنی بارگاہ سے عطا کر دے. زکریہ نے مانگا، خدا نے شبیح حسین یحییٰ عطا کیا. علی نے مانگا، پروردگار متعال نے پیکر وفا عباس عطا کیا، پیکر وفا عباس عطا کیا. عباس کو مانگا گیا تھا کربلا کے لیے. آئیے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، اس میں رنگ خدائی کو بھریے. اب جب مومن شوہر ہے، مومن زوجہ ہے، تو خدا سے کیا تقاضا کریں گے؟ اے پروردگار وہ اولاد عطا کر دے جو راہ اہل بیت میں کام آ جائے، ایسی اولاد عطا کر دے جو راہ اہل بیت میں کام آ جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خداوند متعال آپ کو جنت البقیع کی زیارت عطا فرمائے، جہاں دائیں جانب انسان اپنے پاک و پاکیزہ اور معصوم اماموں کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے، وہاں بائیں جانب کی ابتدا ہی میں چند قبریں ہیں کہ جس کے نزدیک جانے سے بھی انسان کو محروم کر دیا گیا ہے. اس میں سے ایک قبر ہے شہزادی ام البنین کی. عزیزوں میں کبھی سوچتا ہوں اس پیکر وفا نے کیسا جہاد کیا ہے، کس طرح سے اپنا خلوص رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ پروردگار متعال نے عباس کے جہاد کی بہت ساری نشانیوں کو آج تک بقا عطا کر دی ہے.
جب مومن زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے تو اسے اس مقام کی زیارت نصیب ہوتی ہے جہاں میرے آقا کا دایاں بازو قلم ہوا، اس مقام کی زیارت نصیب ہوتی ہے جہاں میرے آقا کا بایاں بازو قلم ہوا تھا۔ روضہ ابوالفضل العباس کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں، جب میرا آقا رن میں اجازت طلب کرنے کے لیے حسین ابن علی کی خدمت میں آیا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی بکا بکان شدیدہ، میرے مولا نے شدت سے گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ کیا۔ کبھی فرمایا کرتے تھے، اے عباس اے عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ ایک موقع پر عباس نے کہا، آقا اب سانسوں کی روانی ختم ہوا چاہتی ہے، مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا، جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر لو۔ میرا مولا چلا، نیزہ لیے چلا، مشک سکینہ لیے چلا، نہر فرات پر پہنچا، ایک مرتبہ چلو بھرا، اپنے ہونٹوں کے قریب لایا اور پھر دوبارہ اسے پانی کے سپرد کر دیا۔ مقتل نے لکھا، ذکر عطش الحسین و اہل بیت، حسین و اہل بیت حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ عجب نہیں پانی کو دیکھ کر فرمایا، ہو ارے میرا مولا پیاسا ہو عباس پانی پی لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا آقا پلٹا، یہاں تک کہ فضا میں ایک آواز گونجی، واللہ ان قطعتم یمینی، واللہ ان قطعتم یمینی، انی احامی ابدا عن دینی وانا امام صادق الیقین نجل النبی الطاہر الامین۔ اے میرے دائیں بازو قلم کرنے والوں، میں اللہ کے دین کی حمایت سے اپنے آقا کی راہ میں جہاد کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ فضا میں ایک اور آواز گونجی، اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہے میرا مولا، اے نفس عباس دشمنوں سے نہ گھبرا، تجھے اللہ کی رحمت کی بشارت ہو، کیا ہوا جو انہوں نے تیرا بایاں بازو قلم کر دیا۔ یہاں تک کہ تیر چلا، مشک چھدا، ایک لئی کا گرد، میرا مولا زمین کربلا پر۔ چلو عزیزو، جنت البقیع ام البنین ہے، جنت البقیع ہے۔ اور ایک مرتبہ فریاد بنا، اے مدینے والو مجھے ام البنین نے کہا، ارے میرے وہ بچے ہی کہا رہے۔ کبھی فرماتی، اے عباس مجھے بتایا جاتا ہے تیرے سر پر گرز مارا گیا، ہائے رے میرے عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو کس میں ہمت ہوتی۔ میں کہوں گا، شہزادی اگر عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی، زینب کی رضا نہ چنتی، سکینہ کے تماشے نہ۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے جلد از جلد قبول و مقبول فرما۔ جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، انہیں رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ ایسا رزق جو تیری راہ میں کام آ سکے وافر مقدار میں عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو مومن بچے اور بچیاں شادی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، انہیں تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان مقدس رشتوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جنہیں تو نے اس اولاد جیسی عظیم نعمت اور سرمایہ عطا کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار، انہیں حضرت یحییٰ کی مانند، انہیں حضرت ابو الفضل العباس، قمر بنی ہاشم کی مانند، جناب سکینہ کی مانند اولاد عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں پروردگار، قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما۔ جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے، خصوصیت سے محفل مرتضیٰ کے شہداء ہے پروردگار، ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ اس دعا کو صدق دل سے مانگیے پروردگار، ہم ناچیز ہیں، ہمارا خون اس قابلیت کا حامل نہیں ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے ہم سب کو تیری بارگاہ میں شہادت عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت عطا فرما، با معرفت طریقے سے خصوصیت سے سرزمین کربلا کی زیارت عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاک